أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه والذين آمنوا منهم وأنفقوا لهم أجر كبير درود پڑھیں محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
سورة حدید کی آیت نمبر 7 جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت بہت ہی آسان اگر ترجمہ کریں تو حدید سورہ حدید ویسے انشاءاللہ آپ کو موقع ملے تو آپ دیکھیے گا سورہ حدید بہت چھوٹی سی سورہ ہے لیکن اس میں توحید شروع سے لے کے آخر تک ذکر توحید ہے زمین اور آسمان بنائے چاند سورج بنائے تم کہاں ہو تمہیں بنایا ہر چیز بنائی رات دن بنائے دن اور رات یعنی الحمدللہ شروع سے لے کے آخر تک توحید ہے اور جب ساتویں آیت پر پہنچتے ہیں تو پھر یہ بات کہی ہے آمنوا باللہ ورسولہ کہ جب ہم نے اتنی توحید بتا دی ہے تم سے تو صرف یہی تقاضا ہے ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر آمنوا باللہ ورسولہ ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر وانفقوا اور خرچ کرو مما جعلکم مستخلفین فیہ ہر وہ چیز جس میں تمہیں خلیفہ بنایا گیا ہے ہر وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دو پھر کہا کہ جو لوگ ایمان لے آئے والذین آمنوا منہم ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے وانفقوا اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر دیا لہم اجر کبیر اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں یہاں پر یقینی طور پہ قرآن کی اس آیت کے مصادیق بہت زیادہ ہیں جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یقینی طور پر یہاں پر قرآن کی اس ایک آیت کے مصادیق بہت زیادہ ہیں کہ جو اپنا سب کچھ قربان کر دیا جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا انفاق جو سورہ یہ آیت یا حدید کی آیت نمبر 7 کہہ رہی ہے انفقو مراد انفقو یہاں پر صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے قرآن کی آیت کہتی ہے جس چیز میں اللہ نے تم اپنا خلیفہ بنایا ہے نا وہ سب خرچ کرو تو اللہ کے خلیفہ ہم یہاں دنیا میں ہر چیز میں ہم اللہ کے خلیفہ ہیں نا ہم دین اپنی عزت مال شہرت سے لے کر اور مال ہر چیز دولت اولاد ہر چیز میں ہم اللہ کے خلیفہ ہیں تو کہا کہ یہ سب چیزیں خرچ کر دو اللہ کی راہ میں اور ایمان لے آؤ تو الحمدللہ جوانوں کو خدا نے توفیق دی ہے اور آپ جوانوں نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ ہم ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں کہ یقینی طور پہ جہاں سب سے زیادہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے والے موجود ہیں شاید اس جگہ سے زیادہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں کسی اور جگہ پہ ایسے نہ ہوں مثلا جن کا مجھے یاد ہے یا معلوم ہے میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں جو باقیہ مجھے معلوم نہیں ہے آپ مجھے بتائیں گے کون یہاں پر ہے سبط جعفر صاحب ان میں سے ایک شخصیت ہیں کہ جنہوں نے واقعی اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جس پر وہ ایمان رکھتے تھے سب کچھ خرچ کر دیا سبط جعفر ان میں سے ایک ہیں اور دوسرا میں رضا تقوی کو جانتا ہوں رضا تقوی صادق تقوی کے بھائی ہیں کہ جنہوں نے وہی جب یہی موضوع بنا تھا کہ توہین رسالت ہوئی تھی تو امریکی سفارت کے باہر جا کے جو مظاہرہ ہو رہا تھا یہ اللہ کا بندہ تھا جو اشارے کر رہا تھا کہ جب پولیس والے لڑکوں کے پاؤں کے پاس گولیاں مار رہے تھے تو یہ اللہ کا بندہ اشارہ کر رہا تھا کہ وہاں کہاں مار رہے ہو یوں یہاں کیوں مار رہے ہو یہاں مارو یہاں مارو یہاں مارو یہ اشارے کر رہا تھا باقاعدہ اور پھر وہ پولیس والوں نے غصے میں آ کے پھر ایک گولی اس کو مارے کے جو شہید ہو گئے یہ دو آدمی ہو گئے تیسرے نمبر پہ خود یہاں پر ہمارے مختار بخاری صاحب ہیں ایڈوکیٹ ہیں جن کو صرف اس بنیاد پر کہ شیعہ لڑکوں کا کیس لڑ رہے تھے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا پتہ تھا کہ اس راستے میں شہادت ملنی ہے وہ بھی ایک شخصیت ہے یہاں پر ہیں اور یہاں پر آفتاب بھائی بھی میرا خیال ہے یہیں پر ہیں جن کی برسی جو ہے وہ 6 نومبر میرا خیال ہے ان کی برسی کا دن دوست بتا رہے تھے آفتاب نام سے صحیح لے رہا ہوں نا شاہ جی آفتاب جعفری وہ بھی یہیں پر ہیں اور بتائیے اور کن کو آپ جانتے ہیں خود عسکری وہ عسکری کہ جنہوں نے واقعی اپنی زندگی ساری وقف کی ہے قانونی مسائل حل کرنے میں جوانوں کے اور خصوصاً جو جیل میں لڑکے تھے انہوں نے مختار بخاری کو بھی اور بعد میں ابھی جو تصور رضوی ہیں ان کا بھی انتخاب عسکری نے کیا تھا کہ ان لڑکوں کو جیلوں سے باہر نکلوانا ہے ان کو بھی شہادت ملی ہے اور بتائیے سعید حیدر زیدی بہت بڑا نام ہے کہ جو یہاں پر موجود ہیں، واقعی اس اللہ کے بندے نے پوری زندگی وقف کی ہے۔ اگر کوئی اچھا مواد کتابوں کا اردو زبان میں پڑھنے کے لیے ملتا ہے تو سب کچھ جو ہے وہ دارالثقلین کا ہے، اور دارالثقلین جو ہے وہ اس کے مؤسس خود سید حیدر زیدی صاحب تھے کہ جن کی کتابیں الحمدللہ شہید متحری، رہبر معظم، اور بھی پتہ نہیں کتنی شخصیات کہ جن کا انہوں نے فیصلہ کیا انتخاب سے لے کر چھپوانے، چھپوانے سے لے کر بکوانے تک، اور الحمدللہ بہت زیادہ تشیع اور عالم اسلام میں، خصوصاً پاکستان میں انہوں نے خدمت انجام دی ہے۔ ان کے علاوہ بتائیے اور شہید یہاں پر، شیخ امینی، وہ شیخ امینی صاحب کے جو نور ایمان کی مسجد کے پیش امام ہوا کرتے تھے، آغائے یوسف، مرزا یوسف صاحب کی جگہ پر عموماً وہ نماز پڑھایا کرتے تھے، ان کو نور ایمان کے باہر ہی جو ہے وہ شہادت ملی تھی، ان کی بھی قبر یہاں پر ہے۔ اور
شہید تنویر،
مجاہدین میں سے تھا، وہ مجاہد کے جو کافی عرصے تک شیعوں کا دفاع کرتا رہا، اور اس کے بعد بہرحال اس کے نصیب میں شہادت لکھی ہوئی تھی کہ جو اس کو وہیں رضویہ کے باہر کسی روڈ کے اوپر کسی جگہ پہ، مین رضویہ جو میرا خیال ہے یہی آپ کا جو میرج ہال ہے، پیلس، وائٹ پیلس، آئیڈیل پیلس، وہاں اس کے ساتھ جو ان کو شہادت ملتی ہے۔ تنویر بھی یہیں پر ہیں، اور شہدا بہت سارے ہیں یہاں پہ، مجھے تو میری یاداشت کا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے، ہیں آغا تقی ہادی، ایک اچھا خطیب بھی تھا اور الحمدللہ اتنا غیور بھی تھا، اتنا صحیح کہہ سکتے ہیں کہ یعنی قوم سے نہیں کھاتا تھا، جاب کرتے تھے بیچارے، میرا خیال اس میں سیکنڈری بورڈ میں ہوا کرتے تھے، اور رکشے میں سفر کیا کرتے تھے، اچھے ذاکر تھے، لوگوں کے یہاں پر چیلوم اور سوئم کے پروگرام بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، اور ان کی جو ہے وہ بھی شہادت، ان کو بھی شہادت ملی ہے، بورڈ آفس سے واپس آتے ہوئے جاتے ہوئے رکشے میں ان کو شہید کیا گیا۔ اور بتائیے، عقیل، حسیب، حسیب زیدی کون ہے جانتے ہو؟ حسیب یہاں پر ہے، ارشد، حسیب جو ارشد بھائی کا کزن ہے، ارشد زیدی جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کا کزن ہے، کوئٹہ کی فیملی ہوا کرتی تھی، بڑے بڑے کارنامے ہیں جو ضروری نہیں ہے ابھی آپ کو بتاؤں، انشاءاللہ آپ کی شہادت کے بعد میں سناؤں گا وہ آپ کو کارنامے حسیب کے، جس کی وجہ سے اس کو کوئٹہ میں شہادت ملی اور اس اللہ کے بندے کو بھی یہیں پہ لا کے دفنایا گیا۔ خوب، آج کا جو موضوع رکھا گیا ہے وہ شہید قاسم سلیمانی، آپ نے میرا خیال خود ہی انتخاب کیا ہے، شہید قاسم سلیمانی کہ جو کہہ سکتے ہیں ہم کہ کربلا کے بعد جو چند بڑے شہدا ہیں، کربلا کے واقعے کے بعد جو چند بڑے شہدا ہیں جو یقینی طور پہ اگر کربلا کے میدان میں ہوتے تو یقینی طور پہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان 72 لوگوں میں ہوتے، جس میں چند لوگ ہم چند نام لے سکتے ہیں، ایک نام جو بڑا نام بنتا ہے وہ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کا ہے کہ جن کے بارے میں کبھی اور تفصیل سے انشاءاللہ، اسی طرح سے ایک نام بڑا جو ہے نا وہ شہید قاسم سلیمانی کا بنتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ شہید قاسم سلیمانی کا تعارف کروانے کی ضرورت ہے، ابھی جو وصیت نامہ ہم نے ہاتھ میں اٹھایا ہے شہید قاسم سلیمانی کا، شاید ہر لائن ہی ایسی ہے کہ جس کو دقت سے پڑھنا چاہیے اور ہلکی ہلکی سی تشریح بھی ہونی چاہیے، ان کی وضاحت ہونی چاہیے، لیکن بہرحال ٹائم کا پرابلم ہے، پھر آپ نے انشاءاللہ دعائے توسل بھی پڑھنی ہے، اور رات بھی اس وقت جو ہے وہ ٹائم کیا ہو گیا ہے، 9:20 بھی ہو رہا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کہ 20-25-30 منٹ کے اندر جو ان کے محوری نکات ہیں شہید قاسم سلیمانی کے وصیت نامے کے، جو محوری امپورٹنٹ نکات ہیں، خالی ان پر تھوڑی ڈسکشن ہو جائے، ان کی تھوڑی تفصیل ہو جائے۔ یوں سمجھیے کہ شروع سے لے کے آخر تک جو نقطہ سب سے زیادہ بیان ہوا ہے وہ ولایت فقیہ ہے، جو نقطہ سب سے زیادہ بیان ہوا ہے ان 4 صفحوں میں وہ ولایت فقیہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ جس نقطے پر بہت زیادہ دقت کی ہے وہ اپنے زمانے میں ولی فقیہ کو پہچان کے اس کی اتباع ہے، اس کی اطاعت ہے، یہ دوسرا نقطہ ہے۔ تیسرے مرحلے میں خود آغا نے جو ہے نا وہ جوانوں کے فرائض کہ بھائی جب حرم پر حملہ ہو رہا ہو، جب دفاع کی ضرورت ہو تو پھر کون باہر آئے گا، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا، اور اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر کیا کچھ ہو جائے گا، تیسرا موضوع آغا نے یہ اٹھایا ہوا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ تھوڑی سی تفصیلات جو ہے وہ اللہ سے اپنے رابطے کی، شروع میں اور آخر میں، پھر اس موضوع کو انہوں نے لے کے تقریباً اینڈ کیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ ان کے امپورٹنٹ نکات کی طرف جو ہے وہ آپ دوستوں کی توجہ، لیکن شروع میں تبرک کے لیے جو کچھ انہوں نے کہا ہے، لکھا ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ان کے اہم نکات کی طرف آتے ہیں۔ درود پڑھے محمد والے محمد پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، یہ گواہی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ گواہی آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے یہی گواہی مانگی جائے گی جب آپ قبر میں جائیں گے، سب سے پہلے آپ سے یہی گواہی مانگی جائے گی۔ تو یہ بات تو ہماری رگ و پے میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ کی وحدانیت ہے اور رسول اللہ کی جو ہے وہ رسالت ہے، محمد کی رسالت ہے۔ تو یہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیا ہم بھول جائیں گے؟ کیا ہمارے ساتھ قبر میں کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ ہمیں کچھ یاد ہی نہیں آئے گا جب ہم سے فرشتے سوال کر رہے ہوں گے؟ وحدانیت کا مسئلہ بن جائے گا، نبوت رسول اللہ کا مسئلہ بن جائے گا۔ دیکھیں، یہ الفاظ یاد کرنے والی بات نہیں ہے، شاید اس لحاظ سے مسئلہ نہ بنے، لیکن یہ گواہی وہ گواہی نہیں ہے۔ گواہی یہ والی ہے کہ ہاں، اللہ کا میں وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، رسول اللہ کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں، یعنی میں نے اپنی زندگی، گواہی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی واقعی اس کے مطابق گزاری ہے۔ یہ وہ گواہی ہے جو دی جا رہی ہے اور جو لی جائے گی۔ اور اگر آپ نے زندگی ان کے مطابق نہیں گزاری ہے تو مرنے کے بعد آپ جھوٹ نہیں بول سکیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں یہاں پر کام نکال لیتا ہوں، ہو یا نہ ہو جیسا چاہے بیان کر لیتا ہوں، وہاں پر بھی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہونے والا۔ آپ وہاں پر وہی کہیں گے قبر میں جانے کے بعد کہ جو آپ ہیں، جو آپ ہیں۔ نہیں، میں ہو سکتا ہے وہاں پر بھی فرشتوں سے کچھ نہ کچھ بات کر لوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں پر اگر آپ نے زندگی میں اگر آپ نے توحید پر عمل نہیں کیا، آپ مرنے کے بعد بھی توحید منہ سے نہیں نکال سکیں گے۔ اگر آپ نے رسول اللہ کے کہے پر عمل نہیں کیا، آپ رسول اللہ کی گواہی نہیں دے سکیں گے، کچھ بھی کر لیجئے، نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر آپ ختم ہو گیا۔ آپ نہ توریہ چلے گا، نہ جھوٹ چلے گا، نہ بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ وہاں پر اب حقائق کی دنیا ہے، روز جزا ہے نا، ختم ہو گیا، اب آپ ختم ہو گئے۔ اب آپ وہاں پر جو ہے آپ نہیں بولیں گے، اعضاء و جوارے بولنا شروع کر دیں گے۔ وہ جگہ ہے۔ بہرحال گواہی بڑی ضروری ہے، بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، ساتھ ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں اشہد و، میں گواہی دیتا ہوں، اردو میں لکھا ہوا ہے میں گواہی دیتا ہوں، پھر عربی میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولادہ المعصومین اثنا عشر ائمتنا و معصومیننا حجج اللہ۔ یہ گواہی دی ہے سارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی۔ پھر کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ قیامت حق ہے، اس کے بعد کہتے ہیں جہنم، قرآن حق ہے، جنت و جہنم حق ہے، قبر و آخرت کے سوال جواب حق ہیں، قیامت، عدل، امامت، نبوت، یہ سب حق ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں، تیری نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے ایک صلب سے دوسرے صلب میں، ایک صدی دوسری صدی، ایک رحم سے دوسرے رحم میں منتقل کیا، یہاں تک کہ ایک ایسے زمانے میں میرے وجود کے موجود کو اس نے ظہور عطا فرمایا کہ میرے لیے امکان میسر ہوا کہ تیرے برحق اولیاء میں شمار ہونے والے ایک ولی جو معصومین علیہ السلام سے سب سے زیادہ نزدیک ہیں، یعنی تیرے عبدالصالح امام خمینی کو پا سکوں۔ کتنی بڑی نعمت کا تذکرہ کیا ہے اس اللہ کے بندے نے اپنے وصیت نامے میں۔ وصیت نامہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے وصیت نامہ انسان کے دنیا میں جانے کے بعد پڑھا جاتا ہے، وصیت نامہ دنیا میں نہیں پڑھا جاتا۔ کسی بھی شخصیت کا وصیت نامہ اس کی زندگی میں، بسم اللہ، میرے ساتھ ہیں نا،
بسم اللہ
نعرے لگوانے پڑیں گے نا، ذاکر والا ماحول بنانا پڑے گا، بن نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ مجھے ایک کا بھی چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تھوڑا تھوڑا ساتھ دیتے رہیے گا۔ میں نے کہا مجھے چہرے کسی کی نظر نہیں آ رہا ہے، صرف لائٹ میرے منہ پہ پڑ رہی ہے۔ کس قدر بڑی نعمت کا تذکرہ کیا ہے اور کتنے مزے سے کیا ہے، کتنے دے دیں، ایک درود اور پڑھ دیں محمد والے۔
تقدیر
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری
حیدری۔
کتنی بڑی نعمت کا ذکر کیا، ایک صلب سے دوسرے صلب میں، ایک نسل سے دوسرا، ایک صدی سے دوسری صدی میں، خدا تو نے مجھے توفیق دی کہ میں اس نسل تک پہنچ گیا، یعنی اس جگہ پر پہنچ گیا کہ جب میں پیدا ہوا تو وہ زمانہ اس شخصیت کا زمانہ ہے جو معصومین سے سب سے زیادہ نزدیک ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا، خمینی بت شکن، خمینی بت شکن ایک ایسا آدمی کہ جو اب دنیا سے جانے کے بعد آپ اس کو پڑھیں گے، وہ کسی کو مکھن نہیں لگا رہا، وہ کسی کو مسکا نہیں لگا رہا ہے، وہ کسی کو خوش نہیں کر رہا ہے، وہ بات کر رہا ہے جو حقیقت ہے، وہ بات کر رہا ہے جہاں تک وہ خود پہنچ گیا ہے، جس نتیجے پہ پہنچا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس زمانے میں پیدا کیا کہ میں نے خمینی کا زمانہ دیکھا، کہ میں نے خمینی کا دور دیکھا، میں نے نبی انبیاء سے، میں نے ائمہ سے سب سے زیادہ نزدیک ترین انسان کے زمانے میں آنکھیں کھولی ہیں۔ اس پر شکر ادا کریں، آپ جوانوں کو بھی اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس رکاب میں میں ایک سپاہی بن سکوں اگر میں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم
محمد وآل محمد وعجل فرجهم
کا صحابی نہ بن سکا اور ان کا صحابی ہونے کی توفیق سے محروم رہا. اور اگر میں امام علی علیہ السلام اور ان کے آل طاہرہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اور ان کی آل طاہرہ کی مظلومیت کے زمانے کو نہ پا سکا تو تو نے مجھے اس دوری کے باوجود انہی کے راستے کا راہی بنا دیا. زمانی فاصلہ تو ہے, کہاں 11, 12, 13, 1400 سال ہو گئے کربلا کو ہوئے ہوئے امام علی علیہ السلام رسول اللہ, 1400 سال ہو رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے کہ میں اس زمانے میں نہیں تھا, لیکن تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے مجھے اس زمانے میں اس زمانے میں اس زمانے سے اس زمانے منتقل کر دیا, کہ تو نے مجھے بھی انہی کا ایک سپاہی بنا دیا, انہی کے راستے کا راہی بنا دیا, جس میں انہوں نے جانے کائنات کے مساوی اپنی جانوں کو قربان کیا. جانے کائنات یعنی رسول اللہ, جانے کائنات یعنی رسول اللہ کے مساوی اپنی جانوں قربان کیا. اے معبود, میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے اپنے عبدالصالح امام خمینی کے بعد مجھے اپنے ایک اور عبدالصالح سے ملحق کر دیا کہ جس کی مظلومیت اس کی صلاحیت پر غالب ہے. اتنا زبردست جملہ ہے نا اللہ کے بندے کا, دل سے لکھا ہے, بلکہ یوں نہ کہیے, خون جگر, اپنے خون جگر سے جملہ لکھا ہے کہ جس کی مظلومیت اس کی صلاحیت سے زیادہ ہو گئی ہے. وہ اس قدر صالح ہے, بصلاحیت ہے کہ اس دنیا کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائے, لیکن ساتھ دینے والا کوئی نہیں. تعجب ہو رہا ہے نا سر, ایران میں بھی, پاکستان اور دنیا کو چھوڑیں, ایران میں بھی جس طرح سے ساتھ دینا چاہیے اس شخص کا, اس شخص کا ساتھ نہیں دیا جا رہا. جس طرح سے ساتھ دینا چاہیے اس شخص کا, اس کا ساتھ نہیں دیا جا رہا. وہ آسمانوں کی باتیں کرتا ہے, ہم سب کو آسمان پہ لے جانا چاہتا ہے, ہم کھینچ کے اس کو زمین پہ لاتے ہیں, سب مل کے کھینچ کے زمین پر لے جاتے ہیں. وہ آپ کو ترقی دروانا چاہتا ہے, وہ آپ کو جنتی بنانا چاہتا ہے, پتہ نہیں دنیا کو کیا کر دے گا اگر خمینی کو اجازت, خامنہ ہی کو اجازت مل جائے کھل کے کام کرنے کی. لیکن نہیں, کیونکہ اس کی جو مظلومیت ہے وہ اس کی صلاحیت سے زیادہ ہے. مظلوم ہیں, کہ جس کی مظلومیت اس کی صلاحیت پر غالب ہے. ایسا مرد جو اس زمانے میں اسلام, شریعت, ایران اور اسلام کے سیاسی دنیا کا حکیم اور مدبر ہے. چار چیزیں گنوائی ہیں, اسلام, شریعت, ایران اور اسلام کا سیاسی نظام, سیاسی دنیا کا حکیم اور مدبر ہے. یعنی محترم اور عزیز خامنائی, میری جان ان پر فدا ہو, اے پروردگار, اے خدا قادر و توانا, اے رحمان و رازق, میں اپنی پیشانی بسد شکر تیرے آستانے پر رکھتا ہوں کہ تو نے مجھے راہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا اور ان کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اور ان کے فرزندوں کی راہ میں مذہب تشیع جو اسلام کا حقیقی چہرہ ہے میں قرار دیا, اور مجھے علی ابن ابی طالب کے فرزندوں پر گریہ کرنے کی توفیق و مرحمت فرمائی, جو بلا شبہ تیری عظیم اور گرانبہن نعمتوں میں سے ایک ہیں. ایسی نعمت جو نورانیت اور معنویت کے حامل ہے, ایسی بے قراری جس میں سب سے بڑھ کر قرار ہے, ایسا غم کہ جس میں سکون اور روحانیت ہے. یعنی ہے تو یہ سب کچھ, اگر بظاہر دیکھیں تو غم نعمت سے بھی غم, یعنی آنسو, ہمیشہ پریشانی, لیکن ان سب میں اتنی لذت ہے. کیوں لذت ہے؟ کیونکہ سب اہل بیت علیہ السلام کے راستے میں. خدایا تیرا شکر ہے تو نے مجھے غریب مگر دیندار, بہت اعلیٰ, بہترین نقطہ ہے, اپنی غربت سے نہیں پریشان ہوں, اپنی بے دینی سے پریشان ہو جائیے گا. شہید کہہ رہے ہیں اپنی غربت سے پریشان نہ ہوں, پریشان کس سے ہوں؟ اپنی بے دینی سے. کیا کہا؟ خدایا تیرا شکر ہے تو نے مجھے غریب مگر دیندار اور اہل بیت علیہ السلام کے متوالے والدین عنایت کیے جو ہمیشہ پاکیزہ راستے پر چلے. میں تجھ سے کمال عاجزی سے دعا گو ہوں کہ ان دونوں کو جنت میں اپنے اولیاء کا جوار نصیب فرما, مجھے آخرت میں ان کے قرب سے مشرف فرما. خدایا میں تیری عفو بخشش کا امیدوار ہوں. اے خداوند عزیز, اے لا شریک خالق حکیم, میں تہی دست ہوں, خالی ہاتھ, میری گٹھڑی خالی ہے, یعنی میرے اب کچھ نہیں, سامان نہیں لے کے جا رہا ہوں, بالکل خالی ہے. میں بے زاد سفر کوئی زیادہ راہ جمع نہیں کر پایا ہوں, صرف تیری بخشش اور عفو کے بھروسے, یعنی میں یقین رکھتا ہوں تو جو بخش دے گا مجھے معاف کر دے گا, کچھ اس دنیا سے جمع نہیں کر پایا. دیکھیں نا, مولا کائنات نے کہا نا دنیا آخرت کی کھیتی ہے, کیا کہا امام نے؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں سے جمع کرو وہاں پہ جا کے خرچ کرو۔ یہ بندہ انکساری میں کہہ رہا ہے، وَإِلَّا جتنا ان کے پاس اور کس کے پاس؟ اپنی 40 سالہ زندگی، مسلسل جد و جہد والی زندگی جہاں ایک دن کا بھی کوئی گیپ نہ ہو، نہیں ایک گھنٹے کا بھی کوئی گیپ نہ ہو، جس نے اس طرح کی مجاہدانہ زندگی گزاری ہو، اسی کی تو اصل میں زیادہ رات اسی کے پاس ہے، اصل میں تو گٹھڑی اسی کی بھری ہوئی ہے، اصل میں سامان اس نے جمع کیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ بھی انکساری کا عروج ہے کہ شخصیت یہ فرمائے کہ میں خالی ہاتھ آ رہا ہوں، میں نے اس جہاں سے کچھ نہیں لیا، کیوں؟ کیونکہ تیری بخشش، میں بڑا امیدوار ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے گا، میں کچھ جمع نہیں کر پایا، خالی ہاتھ ہوں لیکن تو مجھے معاف کر دے گا۔ میں اس جہاں سے کچھ نہیں لایا، کیونکہ فقیر شاہوں کے پاس جائے تو کسی برگ و بار کی کیا حاجت۔ جملہ سمجھ میں آیا؟ جب کوئی فقیر کسی بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو وہ پھر سامان لے کے تھوڑی جاتا ہے، وہ تو اس امید پہ جاتا ہے کہ بادشاہ اس کو عنایت کرے گا۔ تو کہا کہ میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں، میری گٹھلی تیرے فضل و کرم کی امید پر ہے، آنکھیں موندے تیرے پاس آتا ہوں، تمام تر گناہوں اور ناپاکیوں کے باوجود ان آنکھوں میں ایک قیمتی سرمایہ ہے، ایک خزانہ ہے، اور وہ ہے امام حسین ابن فاطمہ علیہ السلام پر بہائے ہوئے اشک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کچھ نہیں لا رہا، کچھ نہیں لا رہا، لیکن یہ ضرور لا رہا ہوں کہ وہ آنسو کے جو میں نے جناب فاطمہ اور ان کی اولاد کے لیے امام حسین پر بہائیں، میں لا رہا ہوں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام پر بہائے ہوئے آنسوؤں کے موتی مظلوموں، یتیموں اور ظالموں کے ہاتھوں اسیر بے دفاعوں کے دفاع میں بہائے ہوئے اشک، میں انہی گوہر کو لے کے آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ خدایا میرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے ہاتھوں میں پیش کرنے کو کچھ نہیں، نہ ہی میں اپنے دفاع کی طاقت رکھتا ہوں، بس ایک ہی چیز میں نے ذخیرہ کیا اور ذخیرے سے میری امید وابستہ ہے، اور وہ ہے تیری، ہمیشہ تیری جانب سفر کی حالت۔ ذخیرے کا بھی اگر کوئی سمجھے یا نہ سمجھ رہا ہو اب تک کہ یہ کیا مراد ہے، کون سا ذخیرہ جو آپ نے جمع کرنا ہے، تو اس کی طرف نشاندہی کی ہے شہید نے۔ شہید نے کہا ہے میں بتاتا ہوں تمہیں ذخیرہ کیا ہے، ذخیرہ یہ ہے کہ جو میں اے اللہ تیری طرف لے کے آ رہا ہوں، کہ میں نے ہر لمحہ ہر قدم تیری طرف سفر کرنے میں طے کیا ہے۔ بات واضح ہوئی؟ ہر قدم میرا، ہر لمحہ تیری طرف سفر کرنے میں لگا ہے، بس یہی میرے پاس ذخیرہ ہے جو میں تیری بارگاہ میں لے کر آ رہا ہوں، اور اسی ذخیرے سے میری امید وابستہ ہے، اور وہ ہے ہمیشہ تیری جانب سفر کی حالت۔ یعنی جب میں نے ان کو تیری بارگاہ میں دراز کیا، جب میں نے ان کو تیرے خاطر زمین پر یا اپنے زانوؤں پر رکھا، جب تیرے دین کے دفاع کے لیے ان سے اسلحہ اٹھایا، ہاتھوں پاؤں میرے قدم جب تیرے لیے بڑھ رہے ہیں آگے، ان میں پل صراط کو عبور کرنے کی طاقت نہیں ہے، عام پلوں پر میرے پیر لرز اٹھتے ہیں، وائے مجھ پر، پورے پل صراط تو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، مگر ایک امید، ایک آس مجھے مژدہ سناتی ہے، یعنی خوشخبری۔ کیا سناتی ہے؟ کہ شاید میرے قدم نہ ڈگمگائیں، ممکن ہے کہ میں نجات پا جاؤں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے ان پیروں سے تیرے حرم میں داخل ہوا ہوں اور تیرے گھر کا طواف کیا ہے، تیرے اولیاء کے حرموں میں، بین حرمین یعنی تیرے حسن اور عباس کے حرم کی زیارت کے درمیان میں نے پابرہنہ سائی کی ہے، میں نے ان پیروں کو طویل مورچوں پر خم کیا ہے، اور تیرے دین کے دفاع کے لیے ان پیروں سے دوڑ دھوپ کی ہے، تیرے دین کے لیے تگو دو کی ہے، رویا ہوں رلایا ہے، ہنسا ہوں ہنسایا ہے، اگر گرا بھی ہوں اٹھا بھی ہوں، مجھے امید ہے کہ تو دوڑ دھوپ اور تگ دو کے طفیل ان حرموں کی حرمت کے خاطر میرے پیروں پر رحم فرمائے گا۔ خدایا میرا سر، میرے عقل، میرے لب، میری قوت شامہ، میرے کان، میرا دل، میرے تمام اعضاء و جوارح تیرے فضل و کرم سے آس لگائے بیٹھے ہیں، یا ارحم الراحمین مجھے قبول کر لے، پاکیزہ بنا کر قبول کر لے، اس طرح سے مجھے اپنا لے کے تیرا دیرے دیدار کے قابل ہو جاؤں، میں تیرے دیدار کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا۔ اے اللہ میری جنت جوار ہے یعنی تیرا قرب ہے، اے خدا میں اپنے دوستوں کے قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کا بندہ پہلے دن سے محاذ جنگ پر ہے، پہلے دن سے، پورے 9 سال 8 سالہ جنگ ہے، اور اس کے چند مہینوں پہلے سے لے کے چند مہینے بعد تک بہت ہی خطرناک ایران کے حالات رہے، جہاں کسی بھی لیڈرشپ مجاہد کو چھوڑ ہی نہیں رہے تھے، چن چن کے منافقین اندر مار رہے تھے، وہ منافقین جو امریکہ اور اسرائیل نے پال رکھے تھے، وہ مجاہدین کو اندر ہی شہید کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے قافلے سے پیچھے رہ گیا ہوں، سارے میرے قریبی دوست، سارے اچھے اچھے لوگ، سارے سب شہید ہو گئے، سب کا قافلہ آگے بڑھ گیا، میں اپنے قافلے سے، دوستوں کے قافلے سے پیچھے رہ گیا ہوں۔ اے خدائے توانا، عرصہ ہوا کہ میں اس کاروان سے پیچھے رہ گیا ہوں جس کی طرف مسلسل دوسروں کو روانہ کر رہا ہوں، لیکن تو اس سے بخوبی آگاہ ہے کہ میں نے ان دوستوں کے ناموں کو ہمیشہ یاد رکھا، صرف ذہنی میں نہیں بلکہ اپنے دل اور آنکھوں میں ان کو یاد بسائے رکھی اور انہیں آنسوں اور آہوں کے ساتھ یاد رکھا ہے۔ شہدا سے محبت کریں، شہیدوں کے پاس آنا جانا کیا کریں، شہدا کو کبھی مت چھوڑیے گا، بہت بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر شہید کو خدا نے اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ جنت میں جانے سے پہلے یہ شرط لگا سکتا ہے کہ جب تک میں فلاں کو لے کے نہیں جاؤں گا جنت میں نہیں جاؤں گا۔ جو 10 یا 11 شہیدوں کو اللہ نے خصوصی طور پہ ایسے اختیارات دیے ہیں، ان میں سے ایک اختیار یہ ہے شہیدوں کے پاس، یہ سارے شہیدوں کے پاس، کہ اگر یہ شرط لگا دیں کہ میں فلاں بندے کے بغیر نہیں جاؤں گا، تو پھر خدا اس اللہ کے بندے کو بھی اس شہید کے ساتھ جنت میں بھیجتا ہے۔ تو یہ شہدا کے جو ہے نا آنا جانا رکھیں۔ میرے عزیز، اے جانے جان، خدا کو مخاطب ہیں، میرا جسم بیمار ہو رہا ہے، کس طرح ممکن ہے جو 40 سال تک تیرے آستانے پر پڑا ہو تو اس کو قبول نہ کرے؟ یعنی بیمار ہو رہا ہوں سے مراد یہ کہ ایسا نہ ہو کہ میں کہیں کھانس کھانس کے مر جاؤں۔ ڈاکٹر محمد علی نے بھی کہا تھا نا کہ ایسا نہ ہو کہ میں بستر پر کھانس کھانس کے مر جاؤں، میری زندگی کو، میری شہادت کو میری متحرک زندگی سے متصل کر دے۔ یہ شہید ڈاکٹر محمد علی کا جملہ ہے، بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے، بالکل یہ اسی طرح اشارہ ہے کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میں بیمار ہو رہنے لگا ہوں، یعنی میں نے کیا کوئی نیکی نہیں کی کہ مجھے شہادت نہ ملے؟ میرے خالق، میرے محبوب، میرے معشوق، میں نے ہمیشہ تو اس سے یہی چاہا ہے کہ میرے وجود کو اپنے عشق کی آتش سے پر کر دے، اپنے فراق کی آگ میں مجھے جلا جلا کر میری جان لے لے۔ میرے عزیز، میں قافلہ عشق سے پیچھے رہ جانے کی رسوائی کے سبب اور اس قافلے سے ملحق ہونے کی بے قراری میں بیابانوں کی خاک چھان رہا ہوں۔ کون سا محاذ ایسا ہے جو اللہ کے بندے نے چھوڑا ہے؟ ایران عراق میں جنگ ہو رہی ہے، وہاں پر ہے، لبنان میں شروع ہوتی ہے وہاں چلا جاتا ہے، عراق میں شروع ہوتی ہے وہاں آ جاتا ہے، شام میں شروع ہوتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں۔ میرا یقین ہے مجھے کہ کوئی بھی محاذ انہوں نے، انشاءاللہ جو حق و باطل کا محاذ انہوں نے چھوڑا نہیں ہوگا۔ کہہ رہے ہیں میں تو خاک چھان رہا ہوں بیابانوں کی کہ مجھے شہادت ملے۔ ایک امید، ایک آس پر اس شہر سے اس شہر، اس صحرا سے اس صحرا، سردیوں اور گرمیوں میں محو سفر ہوں۔ اے کریم، اے حبیب، میں نے تیرے کرم سے لو لگائی ہے، تو خود جانتا ہے میں تیرا عاشق ہوں، تو بہتر جانتا ہے کہ تیرے سوا کوئی نہیں چاہتا، سوری تو بہتر جانتا ہے کہ تیرے سوا کسی کو نہیں چاہتا، بس مجھے اپنا وصال نصیب فرما۔ خدا سے اتنا عشق، آپ کو پتہ ہے شیعہ محفلوں میں خدا سے عشق ناپید ہے، خدا سے عشق شیعہ محفلوں میں ناپید ہے۔ ہم خدا سے عشق کرتے ہی نہیں، ہم خدا سے محبت کرتے ہی نہیں، ہم خدا کو اس طرح پکارتے ہی نہیں، ہم خدا سے اس طرح باتیں کرتے ہی نہیں۔ لیکن بہرحال، اگر یہ بڑے اور بڑے اور بڑے مقامات لینے ہیں تو اللہ کے عاشق بنیں۔ خدایا، ایک وحشت نے میرے وجود پر قبضہ کیا ہوا ہے، میں اپنے نفس کو مہار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پہلی چیز کہ جو نفس ہے نا میرا، یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ مجھ سے گناہ کرا دیتا ہے۔ یہ میں واضح کرتا ہوں، اے خدا اب نہیں کروں گا اور پھر کر دیتا ہوں، اے خدا اب نہیں کروں گا اور پھر توڑ دیتا ہوں۔ یہ میرا نفس مجھ سے مہار نہیں ہو رہا، اے خدا میری مدد فرما کہ یہ نفس مہار ہو جائے۔ اے خدا مجھے رسوانہ کرنا ان ہستیوں کے خاطر جن کی حرمت کو تو نے خود پر واجب کر لیا ہے، یعنی جو خود جن کی شخصیات ہیں نا اہل بیت علیہ السلام کی، ان حرمت کا تو خود قائل ہے، مجھے ان کے سامنے شرمندہ مت کرنا۔ اس حرمت کے زائل ہونے سے قبل جو ان کے حرم ہائے مطہر پر حرف آنے کا سبب بنے، مجھے اس قافلے سے ملا دے جو تیری جانب آیا ہے۔ یعنی میں اپنی زندگی میں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے کہ حرم اہل بیت علیہ السلام پر کسی پر مشکل آ جائے اور قاسم سلیمانی زندہ ہو۔ قاسم سلیمانی کو اس طرح کی زندگی نہیں چاہیے، قاسم سلیمانی کو موت آ جائے اگر خدا نہ خواستہ کسی حرم پر کوئی آنچ آئے تو۔ میرے معبود، میرے عشق و معشوق، میں تیرا عاشق ہوں، میں نے بارہا تجھے دیکھا ہے، تجھے محسوس کیا ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، مولا کائنات نے کہا، جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو کہا کہ جس خدا کو دیکھا نہیں اس کی عبادت کون کرتا ہے، اللہ کو دیکھا جب تو عبادت کرتا ہوں۔ یہ خمینی پوچھ، یہ جملہ مولا کائنات کا ہے۔ قاسم سلیمانی کہتے ہیں میں نے تجھے دیکھا ہے، بارہا دیکھا ہے، تجھے محسوس کیا ہے، میں تجھ سے جدا رہنے کی تاب نہیں رکھتا، بہت ہو چکا، بس اب مجھے قبول کر لے، مگر اس طرح کہ میں تیرے لائق رہوں۔ اب آ گئے ہم لوگوں سے مخاطب ہیں، نہیں مجھ سے نہیں، یعنی آپ لوگوں سے۔ اے مجاہد بہن اور بھائیوں، اس عالم میں میرے مجاہد بہن بھائیوں، اے وہ افراد جنہوں نے اپنے سر خدا کی راہ میں دیے دیے ہیں اور اپنی جانیں اپنے ہتھیلیوں پر رکھ کر بازار عشق، ٹائم ہے نا، بات ہو سکتی ہے نا، تھوڑا طویل ہو رہا ہے لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں۔
محمد و آل محمد صلوات،
اپنے سر اپنی ہتھیلیوں پر اللہ کی راہ میں بیچنے چلے آئے ہیں۔ توجہ فرمائیں، اسلامی جمہوریہ اسلام اور تشیعوں کا مرکز ہے، جملہ انہوں نے کہا اسلامی جمہوریہ ایران اسلام اور تشیعوں کا مرکز ہے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کا میدان ایران ہے۔ اب یہاں سے بہت ہی امپورٹنٹ باتیں شروع ہو رہی ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ باتیں شروع ہو رہی ہیں، گمراہ نہ ہو جائیے گا۔ میں نے کہا یہ اللہ کا وہ بندہ ہے کہ جو دنیا سے جانے کے بعد آپ سے مخاطب ہو رہا ہے، دنیا میں وہ یہ باتیں نہیں کر رہا تھا آپ سے کہ ہم کہیں کہ یار وہ کسی کو چاپلوسی کر رہا تھا، نہیں، وہ دنیا سے جانے کے بعد آپ سے یہ باتیں کر رہا ہے، جو وہ سمجھا ہے، جس کے لیے اس نے 40 سال کوشش کی ہے اور جس کے لیے اس کو اعلیٰ ترین شہادت کا مقام و درجہ ملا ہے، ابھی تک دنیا میں، اس دنیا میں جب سے یہ بنی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک 2.5 سے 3 کروڑ لوگوں نے کسی ایک شخصیت کی بھی تشییع جنازہ میں شرکت نہیں کی، جب سے لے کر یہ دنیا بنی ہے۔ سب سے بڑا جنازہ امام خمینی کا تھا اور اس میں 1 کروڑ لوگ تھے، 1 کروڑ، اور اس کے بعد شہید قاسم سلیمانی ہیں۔ 2.5 سے 3 کروڑ لوگوں نے ان کی تشییع جنازہ میں شرکت کی ہے، 2.5 سے 3 کروڑ لوگ، عراق سے لے کے ایران تک۔ تو آپ اندازہ لگائیے دنیا میں کیا اس کو عزت اور اہمیت ملی ہے، کس وجہ سے؟ ان نظریات کی وجہ سے جو میں اب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اسلام اور تشیعوں کا مرکز ہے، اس وقت امام حسین علیہ السلام کا میدان ایران ہے۔ جان لیجئے کہ اسلامی جمہوریہ ایک حرم ہے، اگر یہ حرم محفوظ ہے تو دوسرے حرم بھی باقی ہیں، اور اگر دشمن اس حرم کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو کوئی حرم باقی نہ بچے گا، نہ حرم ابراہیمی نہ حرم محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا ہوا اگر ایران تباہ ہو جائے، کیا ہوا اگر ایران ختم ہو جائے؟ نالائق قسم کے لوگ ہیں ممبروں پر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایران میں فلاں، ایران میں فلاں۔ جو قربانیاں ایران نے دی ہیں، جتنے لوگ شہداء ایران نے دیے ہیں، جس طرح سے حرموں کی حفاظت ایران نے کی ہے، جس طرح تشیعوں کو اصل مفہوم ایران نے دیا ہے، جس طرح حزب اللہ کی سپورٹ ایران نے کی ہے، جس طرح پوری دنیا کی اسلامی تحریکوں کے پیچھے ایران ہے، جس طرح سارے علماء جو آج پورے دنیا کے اندر ہیں وہ سب ایران ہی کی دین ہیں، آپ کہتے ہیں ایران میں کیا ہے؟ اللہ کا بندہ کہتا ہے ایران مرکز ہے، امام حسین علیہ السلام کا خیمہ آج ایران ہے، اگر خدا نخواستہ اس کو کچھ ہو گیا تو کوئی حرم نہیں بچے گا، مطمئن ہو جائیے آپ کوئی حرم نہیں بچے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلامی دنیا کو ہمیشہ سے رہبر اور قائد کی ضرورت ہے، ہم اہل سنت نہیں ہیں اور نہ ہی ہم کوئی اور ہیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں قیادت اور رہبر کی ضرورت ہے، اور وہ الہی ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سے منصوص ہونا چاہیے، منصوب ہونا چاہیے، اگر ڈائریکٹ نام نہیں آتا تو صفات ہونی چاہیے، اس کے اندر کے جو صفات اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں موجود ہیں، تشیع بغیر قیادت کبھی بھی نہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلامی دنیا کو ہمیشہ سے رہبر اور قائد کی ضرورت ہے، ایسا رہبر جو شرعی اور فقہی اعتبار سے معصوم کی جانب سے منصوب ہو اور ان سے متصل ہو۔ اچھی طرح جان لیں کہ پاکیزہ ترین عالم دین جس نے دنیا کو دگرگون کیا اور اسلام کو دوبارہ زندہ کیا، یعنی ہمارے امام خمینی علیہ الرحمہ، انہوں نے ولایت فقیہ کو اس امت کی نجات کا واحد راستہ بنایا ہے۔ واحد راستہ جانا ہے کہ ولایت فقیہ پر عمل، اگر ابھی تک آپ نے توجہ نہیں کی ہے، جوانوں آپ کو ولایت فقیہ کے اوپر بہت توجہ کرنی چاہیے، اپنے سلیبس اور کتابوں کے ساتھ ساتھ آپ کو ولایت فقیہ کے اوپر پہلے امام خمینی کی لکھی ہوئی کتاب، تاکہ آپ کو ایک بڑا اچھا تجزیہ آپ کے پاس ہو جائے۔ ولایت فقیہ یا حکومت اسلامی نام ہے اس کا، یعنی یہی نام ہے، ولایت فقیہ یا حکومت اسلامی، یہ کتاب کا نام ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آیت اللہ خود مصباح یزدی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کو پڑھیں۔ پھر اس طرح سے آگے بہت بڑے شخصیت آغا جوادی عاملی کی لکھی ہوئی کتابیں اردو میں ترجمہ ہوئی ہیں، ولایت فقیہ کے ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ واحد ذریعہ ہے اسلام کی نجات کا جو خمینی بت شکن نے نظریہ پیش کیا ہے۔ سو آپ سب جو یا تو ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے اور دینی نقطۂ نظر سے اس کے معتقد ہیں، آپ جو ایک سنی کے عنوان سے عقلی نقطۂ نظر سے اس پر اعتقاد رکھتے ہیں، جان لیں ہر اختلاف سے دور رہتے ہوئے اسلام کی نجات کے لیے خیمہ ولایت کو نہ چھوڑیں، یہ خیمہ رسول اللہ کا خیمہ ہے، اسی کی وجہ سے ساری دنیا اسلامی جمہوریہ ایران کی دشمن بنی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے ولایت کا پرچم اٹھایا ہوا ہے۔ جب ہم نے ولایت کا پرچم اٹھایا ہوا ہے تو امریکہ کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے ولایت کا نظام نافذ کرنا ہے تو گیا امریکہ، گیا اسرائیل، کوئی نہیں بچے گا۔ جب اللہ کی ولایت کا نظام نافذ ہوگا، ہم آمادگی کریں گے، ہم تیاری کریں گے، ہم لوگ مہیا کریں گے، اور امام آئیں گے انشاءاللہ، آپ کے امام آئیں گے اور آگے پھر وہ علم گاڑیں گے۔ تو یہ خیمہ اسی کی وجہ سے ساری دنیا ایرانی جمہوریہ، اسلامی جمہوریہ ایران کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ وہ اس خیمے کو جلا کر ویران کر دینا چاہتی ہے۔ اس کا طواف کیجئے، خدا کی قسم، قسم با خدا، با خدا، یعنی تین مرتبہ قسم کھائی ہے، با خدا، با خدا، با خدا، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم۔ اگر اس خیمے کو نقصان پہنچا تو حرم بیت اللہ، حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ، نجف، کربلا، قازمین، سامرہ اور مشہد بھی نقصان اٹھائیں گے، حتیٰ کہ قرآن کو بھی نقصان پہنچے گا اگر جمہوریہ اسلامی ایران کو نقصان پہنچا۔ ایرانی بھائیوں سے مخاطب ہوئے ہیں، میرے ایرانی بہن بھائیوں، سربلند پر افتخار لوگوں، میرے اور میرے جیسوں کی جان ہزار بار آپ پر فدا ہو، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ جوانوں کو جنہوں نے آئی ایس او کو انشاءاللہ اپنے اجتماعی کاموں کے لیے چنا ہے، آپ کو سب سے زیادہ اپنی عوام کی فکر ہونی چاہیے، سب سے زیادہ اپنی آرگنائزیشن کا ہدف ہونا چاہیے کہ شیعہ جوان، شیعہ خواتین، شیعہ مرد، شیعہ بچے، ان کی تعلیم، ان کی انشاءاللہ گھریلو مسائل، ان کے کھانے پینے کے ایشوز، ان کی پریشانیاں، ان کی شادیاں اور مسائل، اپنی عوام کا بہت خیال رکھیں، بہت خیال رکھیں۔ اگر آرگنائزیشن اس طرف بڑھی تو آپ سمجھ جائیں آپ کامیابی کی طرف بڑھ گئے۔ کہا کہ مجھ جیسے کی ہزار جانیں آپ پر قربان ہوں، یہ قوم سے مخاطب ہو کے شہید قاسم سلیمانی فرما رہے ہیں، اسلام اور ایران پر فدا ہوں۔ آپ سب اصول کی پیروی کیجئے، اصول یعنی ولایت فقی، بالخصوص اس ولی فقی، حکیم اور دانا، مظلوم اور دین و فقہ و عرفان و معرفت کے چراغ محترم و عزیز سید علی خامنائی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیے۔ اس کی حرمت کو مقدسات کی حرمت بنائیے، اس کی حرمت کو مقدسات کی حرمت جانیے۔ جیسے آپ بقیہ مقدسات کو سمجھتے ہیں نا، یہ اسی طرح سے مقدس چیز ہے جو آپ کے پاس ہے۔ یہ حکیم، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، ولی فقی حکیم ہے، حکمت ہے، دانا ہے، ذہین ہے، مظلوم ہے، دین و فقہ و عرفان و معرفت کا چراغ ہے۔ سارے راستے اسی پر ختم ہوتے ہیں بھائی، سارے راستے اسی پر ختم ہوتے ہیں۔ یہ دور بیٹھ کے لبنان کو الحمدللہ ترقی دیتے ہیں، دور سے بیٹھ کے یمنیوں کو چلا رہے ہیں، دور سے بیٹھ کے فلسطینی قضیوں کو دیکھ رہے ہیں، دور سے بیٹھ کے پاکستان کے کس قدر جزی موضوعات پر بات کرتے ہیں، جو آپ نے آخری خطاب سن لیا ہوگا، جزی موضوعات تک پر بات کرتے ہیں، سب علم ہے ان کو۔ نجات صرف اور صرف علی خامنائی اور یہ ولایت فقیہ کا نظام ہے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اسلامی جمہوریہ اس وقت اپنے عروج سے گزر رہا ہے، جان لیجئے۔ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ دشمن آپ کو کس نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دشمن نے خدا کے رسول کے ساتھ بھی کیا برتاؤ کیا، اس پیغمبر کے اولادوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ یہ مت دیکھیں کتنی تہمتیں لگائی ہیں، پاکیزہ فرزندوں پر کتنے برے تہمتیں لگائی ہیں، بس خیال رہے کہ دشمنوں کی مذمتیں، اس کے تانے، اس کی جانب بڑھنے والے دباؤ آپ کو تفرقے میں نہ ڈال دیں کہ یار ایران نے کیا دیا تو ایران نے بڑی مشکلات ہیں۔ یہ ایرانی لوگوں سے خطاب ہے، اس لیے یہاں پر میں اتنا زیادہ اس کو نہیں، شہداء ملت ہماری عزت و کرامت کا مرکز و محور ہے، شہداء ملت ہماری عزت و کرامت، شہداء ملت ہماری عزت و کرامت کا مرکز و محور ہیں۔ آج، صرف آج نہیں، بلکہ یہ شہداء ہمیشہ خدا سبحان کے وسیع و عریض سمندر سے متصل رہے ہیں۔ ان کو اپنی آنکھوں، دلوں اور زبان کے ساتھ ایک ہی ایسا ہی عظیم اور عالی مرتبہ رکھیے جیسا وہ حقیقت میں ہیں۔ اپنے بچوں کو ان کے ناموں اور ان کی تصاویر سے آشنا کیجیے۔ آپ کے لیے اب یہاں بات شروع ہو گئی ہے، آپ لوگوں نے خود بھی آشنا ہونا ہے ایک ایک شہید سے، پاکستان کے ایک ایک شہید سے، پہلے مرحلے میں، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ۔ دیکھیں نا، کربلا کے شہدا کی بھی بات ہوتی ہے تو آپ کو میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ سے میں کہوں گا ذرا مجھے کربلا کے شہدا کے نام گنوائیں، تو آپ کوئی 4-5، کوئی 8، کوئی 10، کوئی 12 پہ آ کے رک جائے گا اور کہتے آپ 72 شہدا ہیں۔ تو آپ شہدا کو اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے آپ کو ہونا چاہیے۔ تو بہرحال عالم اسلام کے تمام شہدا، خصوصاً پاکستان کے تمام شہدا، ان کی تصاویر اپنی اولادوں کو ان سے آشنا کریں، یہ بڑا تربیتی بہترین ہے۔ اسکول تربیت نہیں کر رہا، معذرت کے ساتھ، کالج یونیورسٹیز تربیت نہیں کر رہا ہے بلکہ بگاڑ ہیں۔ تو پھر یہ قبرستان، یہ شہدا، یہ تصاویر اور ان کی یہ سوانح حیات اگر آپ یہ سنائیں گے تو انشاءاللہ آپ بچوں کی تربیت کریں گے، جوانوں کی تربیت کریں گے۔ اپنی آنکھوں، دلوں، زبان کے ساتھ ایسا ہی عظیم اور عالی مرتبہ رکھیے جیسا کہ وہ حقیقت میں ہیں۔ اپنے بچوں کو ان کے ناموں اور ان کی تصاویر سے آشنا کیجیے، ان کے والدین اور زوجات کا احترام کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی شہید کے گھر والے جو ہیں وہ مشکلات میں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو، اور آپ کے ہم اسلامی آرگنائزیشن کے ایک ممبر ہیں، آپ ممبر ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شہداء اور ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ جس طرح آپ اپنے بچوں کے ساتھ مہربانی اور درگزر پیش آتے ہیں، شہداء کے کنبوں کے ساتھ بھی ایسا ہی خاص برتاؤ کیجیے۔ آپ نے دیکھا نا، شہید کا خاص رابطہ تھا شہداء کے بچوں سے، دیکھیں آپ نے ویڈیوز کہ کس طرح سے بچہ 10 آدمی کھڑے ہوئے صف میں، لیکن جا کے وہ گلاب کا پھول یا پتیاں جو ہے وہ شہید کے ہاتھ پہ رکھ رہا ہے۔ یعنی یہ وہ رابطہ ہے شہید کا، قاسم سلیمانی کا، شہدا کے بچوں کے ساتھ۔ اپنی مسلح افواج کے جن کے سر، خوب یہ والی باتیں کیونکہ ایران سے متصل ہیں، میں ان کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑتا ہوں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔
صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم
صلی علی محمد و آل محمد.
میں صرف پانی پی رہا ہوں اس لیے اچھا تو نہیں لگ رہا کہ میں بیٹھ کے پانی پی رہا ہوں اور آپ لوگ کچھ بھی نہیں کھا پی رہے، لیکن میرے جانے کے بعد انشاءاللہ بریانی جو آپ کو ملنی ہے وہ میں نہیں کھاؤں گا، تو میں خالی پانی پی کے یہاں سے جاؤں گا. ایک درود اور پڑھ دیں محمد والے محمد.
اللہم صلی علی محمد والے محمد.
کرمان کے عوام سے خطاب کیا ہے. کرمان وہ جگہ ہے کہ جہاں پر یہ پیدا ہوئے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہوا ہے آپ نے پڑھ لی سوانح حیات، کرمان وہ جگہ ہے جس کے گاؤں میں یہ پیدا ہوئے ہیں. کرمان سے بھی کافی فاصلے پر تھی وہ، اور بیابان ہے، اور اللہ کا بندہ کہتا تھا کہ اگر کبھی حالات بہتر ہو گئے، جنگل سے فرصت مل گئی، تو میں آؤں گا اور اپنے علاقے کے اندر جو بہت مستضعف اور بیابانی بیابان اور ریت ہی ریت ہے، وہاں پر آؤں گا اور آگے کھیتی باڑی کروں گا، کھیتی باڑی کروں گا اور اپنی قوم کے لیے اپنی ملت کے لیے فائدہ مند ہو جاؤں گا، اس طرح سے جہاد کروں گا. یہ ان کے موجود ہیں ان کے جملے اس کے اوپر. خوب، کرمان کی بات میں نہیں کرتا، شہدا کے خانوادوں سے خطاب ہے. میرے بچوں، میرے بیٹوں بیٹیوں، شہدا کے فرزندوں، شہدا کے ماں باپ، اے ہمارے ملک کے روشن چراغوں، شہدا کے بہن بھائی بہنوں اور ان کی وفادار اور دیندار بیویوں، شہدا کے بچوں کی آوازیں ہی وہ آوازیں تھیں جن کو میں نے دنیا میں روز سنتا تھا اور ان سے مانوس تھا، اور وہ قرآن کی آوازوں کے مانند مجھے سکون پہنچایا کرتی تھیں. انہی آوازوں میں میں اپنی معنویت کا یار و مددگار کو میں اپنی معنویت کا یاد و یار و مددگار گردانتا تھا. شہدا کے والدین کی آوازوں نے مجھے خاص انسیت تھی، میں ان کے وجود میں اپنے والدین کے وجود تلاش کرتا تھا. میرے عزیزوں، جب تک آپ اس قوم کے پیشرو ہیں، اپنی قدر کو جانیے، اپنے شہیدوں کو اپنے اندر جلوہ گر کیجیے. اس طرح جب بھی کوئی آپ کو، یعنی کسی شہید کے فرزند کو، کسی شہید کے باپ کو دیکھے، تو اسے محسوس ہو کہ وہ خود شہید کی اس معنویت اور روحانیت اور حیبت و جلال کے ساتھ دیکھ رہا ہے. میں آپ سب سے عفو یعنی معافی اور بخشش کا طلبگار ہوں. میں آپ میں سے اکثر کا، حتیٰ کہ شہیدوں کے بچوں کا حق بھی کم حق ادا نہ کر سکا. ان کے لیے میں خدا قدیر سے استغفار کرتا ہوں، جو میں حق ادا نہ کر سکا استغفار کرتا ہوں، اور آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. میری خواہش ہے کہ میرا جنازہ شہیدوں کے فرزند اپنے کاندھوں پر اٹھائیں، شاید ان کے پاکیزہ ہاتھوں کی برکت سے خدا متعال میرے جسد خاکی پر رحم فرمائے اور اپنی خاص رحمت کا حق ادا کرے. ملکی سیاستدانوں سے خطاب. مجھے اپنے ملک کے سیاستدانوں سے مختصر سی بات کرنی ہے، چاہے وہ خود کو اصلاح طلب کا نام دینے والے ہوں یا خود کو اصول گرا. یہ دو سسٹم ہیں ایران کے اندر، ایک پارٹی اپنے آپ کو اصلاح کہتی ہے، اصلاح پسند، اور ایک اپنے آپ کو اصول گرا کہتی ہے. دونوں مخاطب کیا ہے، لیکن ان کو زیادہ تر یہ بات کہی ہے کہ مجھے اس بات سے مطلب نہیں کہ آپ کس تنظیم اور کس حزب سے تعلق رکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ خمینی کا، خامنائی کا ساتھ مت چھوڑ دیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی پارٹی کا جو منشور ہے اس کو اوپر لے آئیں اور خامنائی کی بات جو زمین پر پڑی رہ جائے. اپنے منشور کو خامنائی کی خواہشات اور ان کے احکامات کے گرد گھمائیے گا، نہ کہ آپ اپنی پلاننگ، اپنی پالیسیز خود بنائیں اور بعد میں خامنائی سے کہیں کہ مان لو جو ہم نے کہا ہے. کہا یہ نہ کریں، یہ ولی خدا ہے. اپنی پارٹیز کا محور، اپنی آرگنائزیشن کا محور، اپنے منشور کا محور، اپنے سیاسی موقف کا محور، اپنی ہر چیز کا محور شہید کو رہبر معظم اور ولی فقیہ قرار دیں. سپاہ فوج سے خطاب کیا ہے، لیکن میں جو اہم موضوع لانا چاہتا ہوں وہ ہے یعنی جس درد کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور یہ بہرحال جو اختلاف رائے کے نام سے ہمارے یہاں مشہور ہو گیا ہے. ہم بھی صاحب عقل ہیں، ہم نے بھی تو حوزے میں ٹائم گزارا ہے، ہم نے بھی تو دنیا دیکھی ہوئی ہے، ہم بھی تو اس آرگنائزیشن میں 20 سال رہے تھے، ہم نے بھی تو اس آرگنائزیشن کے لیے کام کیا. یعنی یہ مختلف بہانے ہم بناتے ہیں، اور پھر اپنی رائے کو رہبر کی رائے پر بھی، ولی فقیہ کی رائے پر بھی مسلط کرتے ہیں. یہ بات بڑی عام سی ہے. تو بہرحال اب اس کو انہوں نے ذرا اچھے انداز میں، تو اس میں دو تین چیزیں پتہ چلیں گی. ایک یہ کہ وہ جو روش ہم اپناتے ہیں اختلاف رائے کی ولی فقیہ سے، اور یہ ہو جاتا ہے، یہاں پر بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں، نہ نام لینا چاہتا ہوں اور نہ ہی وہ موضوعات اٹھانا چاہتا ہوں، لیکن اگر کبھی ضرورت پڑی تو یہ تاریخ ہے ایک آئی ایس او کی، کم سے کم 25 سالہ، جس کو میں نے بھی بہرحال بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے. میں چاہوں گا ضرور کہ وہ ریکارڈڈ ہو جائے کسی ایک جگہ پہ، تاکہ آپ کو جن عروج و زوال یا جو بحران یا جتنا بھی طغیان آیا ہے نا، اس کا علم ہونا چاہیے آپ کو کہ کن مراحل سے گزر کے آپ یہاں تک پہنچیں. تو اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا، وہ ہمیشہ ان لوگوں کی طرف سے پیش آیا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اسلام، قرآن، اہل بیت اطہار اور بعد میں انقلاب یعنی ولی فقی اور سید علی خامنائی، کہ آگے اپنے آپ کو جھکایا نہیں، ہمیشہ اپنی رائے، ہمیشہ یہ سوچا کہ میں بھی پڑھا لکھا ہوں، ہمیشہ کہا کہ میری بھی ایک رائے بنتی ہے، ہمیشہ کہا کہ میں بھی سوچتا ہوں، ایسے لوگوں نے بڑا مسئلہ بنایا ہے. بہرحال یہ مخاطب انہی لوگوں سے، لیکن کس اچھے اسلوب کے ساتھ ہیں یہ بھی آپ دیکھیں، تاکہ ہمیں بات کرنے کا طریقہ بھی آئے، یہ انہوں نے سکھایا ہم کو. عظیم الشان علماء و مراجع، خصوصاً مراجع تقلید سے، جو معاشرے سے تاریکی کو دور کرنے کا سبب بنتے ہیں. ایک سپاہی کی عرضی ہے کہ جس نے 40 سال جنگ کے میدانوں میں گزارے ہیں، آپ کے ایک سپاہی نے اونچائی پر بنی ایک چیک پوسٹ پر کھڑے ہو کر دیکھا ہے، آپ کے ایک سپاہی نے، علماء مراجع سے کہہ رہے ہیں، آپ کے ایک سپاہی نے یعنی قاسم سلیمانی نے، ایک اوپر چیک پوسٹ ہے جہاں پر کھڑے ہو کر دیکھا ہے کہ اگر اس نظام کو کوئی نقصان پہنچا تو دین اور اس کے اقدار کہ جن کے لیے آپ نے علمی حوزوں میں اپنا خون پسینہ ایک کیا ہے، اس قدر صحبتیں برداشت کی ہیں، سب نقش بر آب ہو جائے گا. یہ دور تمام ادوار سے مختلف ہے. اگر اس بار سامراج مسلط ہو گیا، اگر آپ نے بڑا ہلکا لیا، کیا ہوا علی خامنائی صاحب کا فیصلہ یہ ہے، لیکن ہمارا فیصلہ یہ ہے، کیا ہوا اگر وہ اس طرح سوچتے ہیں، ہم تو اس طرح سوچتے ہیں، اگر آپ نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، اگر اس بار سامراج مسلط ہو گیا تو اسلام نام کی کوئی چیز باقی نہ بچے گی، اسلام ختم ہو جائے گا اگر سامراج اب ایران پر مسلط ہو گیا. صحیح راستہ انقلاب، تمام تر تحفظات کو بالے طاق رکھ کر، جو بھی آپ کے تحفظات ہیں، نہیں ہماری بھی کچھ پلاننگ ہے، ہم بھی کچھ سوچتے ہیں، ہم بھی تحفظات جتنے بھی آپ کے ہیں، آپ کی جتنی بھی رائے مختلف ہو، کہتے ہیں تمام تر تحفظات کو بالے طاق رکھ کر جمہوری اسلامی اور ولی فقی کی حمایت. ایسا نہ ہو کہ حوادث دورہ میں دوسرے لوگ آپ کو جو اسلام کی امید ہیں تحفظات کا شکار کر دیں. اگر آپ نے سب کچھ کیا تو پھر جو خطرناک لوگ ہیں نا، وہ آپ پر مسلط ہو جائیں گے، اور پھر آپ کے وہ جو اپنے تحفظات آپ پہ لگائیں گے نا، پھر آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. آپ سب امام خمینی کو پسند کرتے تھے، اور ان کے راستے کے معتقد تھے. امام خمینی کا راستہ امریکہ سے جنگ اور ولی فقی کے پرچم تلے اسلامی جمہوری ایران اور استعمار و استکبار کے مظالم کا شکار مسلمانوں کی حمایت اور مدد ہے. میں نے اپنی عقل ناقص سے محسوس کیا ہے کہ بعض خناس صفت اس کوشش میں ہیں کہ معاشرے میں اثر و رسوخ رکھنے والے مراجع اور علماء کو اپنی گفتار کے ذریعے حق سے سکوت اور تحفظات کی جانب لے جائیں. کیا اگر آپ زیادہ حمایت نہ کریں، علی خامنہ صاحب کا موقف ٹھیک ہے، لیکن آپ ذرا احتیاط کریں، تحفظات، آپ خاموش رہیں، یعنی کچھ لوگ آ کے آپ کو مشورے دے رہے ہیں، مراجع کو کہ میدان میں مت آئیے، مراجع کو کہ آئے، علماء کو کہ چھوڑ دیں، ابھی علی خامنہ صاحب اکیلے ہی کافی ہیں، ان کا یہ نہ ہو کہ یہ آپ کو تحفظات کی طرف لے جائیں. حالانکہ حق واضح ہے، اسلامی جمہوریہ، اقدار اسلامی اور ولایت فقی امام خمینی کی میراث ہے کہ جس کی سنجیدگی کے ساتھ حمایت کی جانی چاہیے. میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کو بہت تنہا اور مظلوم محسوس کر رہا ہوں. انہیں آپ کی ہمراہی اور نصرت و مدد کی ضرورت ہے، اور آپ سب معززین اپنی تقاریر، ملاقاتوں اور رہبر کی حمایت کے ذریعے معاشرے کو صحیح سمت پر گامزن کر سکتے ہیں. اگر اس انقلاب کو کوئی نقصان پہنچا تو اس بار شاہ کا زمانہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ سامراج اس معاشرے کو کفر اور خاص الحاد اور گہرے انحراف کی جانب دھکیل دے گا، جس سے نکلنا پھر ممکن نہ ہوگا. میں آپ کی دست بوسی کے ساتھ آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ کے حضور لب کشائی کی. میں یہ چاہتا تھا کہ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرائض پیش کروں، مگر اس کا موقع نصیب نہ ہو سکا. میں آپ کا سپاہی اور خدمت گزار ہوں، سب سے معافی کا طلبگار ہوں. میں اپنے سب ہمسایوں، دوستوں اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے معافی اور درگزر کا طلبگار ہوں. دشمن کی آنکھ میں تیر اور اس کے ارادوں میں حائل دیوار لشکر سار اللہ کے سپاہیوں اور قدس کی باعظمت، یعنی سپاہی قدس کی باعظمت فوج سے بھی عفو و بخشش کا متمنی ہوں، بالخصوص ان لوگوں نے جنہوں نے برادرانہ میری مدد کی. میں حسین پور جعفری کا نام لیے بغیر نہیں رہ سکتا، جنہوں نے مکمل خیر خواہی اور بڑے پن کے ساتھ میری ایسی مدد کی جیسے اپنے بچوں کی مدد کی جاتی ہے. میں نے بھی ان کو اپنے بھائیوں کی طرح چاہا. حسین پور جعفری کے خاندان اور ان کے تمام مجاہد بھائیوں سے معافی کا طلبگار ہوں، جن کو میں نے ان زحمتوں میں ڈالا. ہر چند کے سپاہی قدس کے تمام افراد کا رویہ میرے ساتھ برادرانہ رہا اور سب نے میری مدد کی. میں اپنے عزیز دوست جنرل قانی سے بھی معافی چاہتا ہوں، جنہوں نے بہت ہی صبر و متانت کے ساتھ مجھے برداشت کیا. والسلام. درود پڑھ دیں محمد والے محمد.
اللہم صلی محمد.
میرا خیال ہے کہ اس بات کو ہم یہیں پر صرف اس دعا کے ساتھ کہ آگاہانہ زندگی گزاریں، اس وصیت نامے کو بھی جو اس شہید کا ہے، جو بہرحال میں نے کہا آپ کو کہ کسی بھی، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کربلا کے میدان میں ہوتے، یقینی طور پہ امام کے ساتھیوں میں سے ہوتے اور 72 میں 73 میں ہوتے، اس شہید کا وصیت نامہ ہو یا اور شہدا کا، جیسے ڈاکٹر محمد علی نقوی کا شہید وصیت نامہ ہے، محرم علی کا وصیت نامہ ہے، اسی طرح سے شہدا کے وصیت ناموں کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، شہدا کے وصیت ناموں کو پڑھنے کی عادت. کتابیں چھپ رہی ہیں، راجہ ناصر صاحب جو بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں اس وقت، وہ شہدا کی زندگی، سوانح حیات اور ان کے وصیت ناموں کو پرنٹ کروا رہے ہیں، اور 11 کتابیں پرنٹ ہو چکی ہیں شہدا کے موضوع پر، اور الحمدللہ شہدا کے وصیت ناموں پر. کیوں میں اتنی اہمیت دے رہا ہوں؟ یہ شہید اب اس دنیا سے چلا گیا، اب وہ، میں نے آپ سے کہا کہ اب وہ جو بیان کر رہا ہے نا، اس میں وہ کوئی لالچ نہیں ہے اس کو کہ وہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، کوئی چاپلوسی نہیں ہے اس میں، کوئی بناوٹ نہیں ہے اس میں صرف اور صرف اخلاص ہے. وہ چلا گیا دنیا سے. میں آپ سے کہتا ہوں، لوگ مجھ سے، یعنی یہ سر جیسے شخصیت پرستی والی باتیں چلتی ہیں، آپ کے معاشرے میں بہت تیزی سے رائج ہوا ہوا ہے شخصیت پرستی کا موضوع، ہمیشہ سے رائج ہے، آج بھی عروج پر ہے. میں یہ کہتا ہوں شخصیت پرستی کرو، کیونکہ یہ پاکستان کے مزاج کے اندر ہے. ہم حق سے پہلے جو ہے نا وہ حق والوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں پہلے حق کو تلاش کرو، پھر حق والوں کو تلاش کرو. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم حق والے کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں تم ہی حق دو گے بس، ہم نے خود نہیں پڑھنا، نہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، نہ اہل بیت کی روایات پڑھنی ہے، نہ اسلامی کتب پڑھنی ہے، نہ کچھ نہیں پڑھنا. ہم جو ہے نا وہ حق والوں سے کہیں گے ہمیں حق پڑھائیں. امام علی فرماتے ہیں بھائی حق کو پڑھ لو، پھر خود بخود حق والوں کو پہچان لو. میں آپ کو آسان طریقہ، کیونکہ آپ ہو نہیں سکتا پاکستانی معاشرے سے آپ شخصیت پرستی کو نکال سکیں، میں آپ سے کہتا ہوں کریں شخصیت پرستی کریں، لیکن ان شہدا کی کریں کہ جو اپنے خون سے اپنے راستے پر مہر لگا گئے کہ بھائی اب تو ہم چلے گئے نا دنیا سے، اب تو ہمیں تمہاری دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، آؤ ہمارے راستے پر چل کے دیکھو. اور وہ راستہ جس میں دنیا میں بھی انشاءاللہ، آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اتنی عزت ہے کہ کیا پتہ چلے، کیا بتائیں آپ کو. تو انشاءاللہ میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا بیشتر وقت جوان صرف کریں، جہاں تعلیم اسلام اور یعنی انشاءاللہ آپ کا کورس اور سلیبس اور فلاں، وہاں آپ ساتھ ساتھ جو ہے نا، اگر ابھی اسلامی کتب نہیں بھی اٹھا سکتے تو میری آپ سے خواہش یہ ہے کہ آپ شہدا کے وصیت نامے اور شہیدوں کی سوانح حیات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، یا گروہی صورت میں کوئی موقع بنائیں، کوئی طریقہ کار بنائیں، گروہی صورت میں پڑھیں، جس کو آپ وہاں گروپ ڈسکشن کہا کرتے تھے، یا کتاب پڑھنے کا جو سلسلہ ہوا کرتا تھا، کوئی ایسا کام کریں. اور اگر نہیں ہو سکتا انڈیویجول پڑھ سکتے ہیں اور صلاحیت ہے پڑھ کے یاد رکھ سکتے ہیں، تو بھائی یہی وقت ہے، یہی جوانوں کے لیے وقت ہے جب آپ سلیبس پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، کتابیں پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، یہی بہترین وقت ہے کہ آپ کتابیں پڑھیں. اور اگر آپ نے اس وقت کتابیں نہیں پڑھیں، ہماری عمر میں پہنچ گیا تو آپ مطمئن ہو جائیے. یہ اور بات ہے کہ اس وقت یہ موبائل جو ہے یہ آپ کو کتابیں نہیں پڑھنے دیتا، یہ آپ سے کتابیں اٹھوانے نہیں دیتا کہ آپ کتاب اٹھائیں، لیکن اگر آپ اٹھا لیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنے تزکیے کے لیے پہلا قدم اٹھا لیا. اگر آپ واقعی چھپی ہوئی کتابیں اٹھانا شروع کر دیں اور پڑھنا شروع کر دیں، تو یہ آپ کی ترقی کے دنیاوی اور اخروی انشاءاللہ مراحل طے ہونا شروع ہو گئے. بہت شکریہ آپ دوستوں کا جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا. انشاءاللہ خدا ہمیں اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم ان شہیدوں کے راستوں پر چلتے رہیں، ان کو زندہ رکھیں، اور انہی کی طرح اس دنیا سے جانے کی توفیق ملے. پر محمد والے محمد صلوات.